तेजी के साथ अपनी जिंदगी को बदला, बड़ी तेजी के साथ जिंदगी को बदला और हज मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को अपना लिया, गैरों की जिंदगी से तौबा कर ली, अपने नबी की जिंदगी पर आ गए। अल्लाह ने कहा इन्नी माकुम, मैं अब तुम्हारे साथ हो गया हूं। ये तो कहा बनी इसराइल से, और मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया कि फिरौन को कह दो कि अब अगर उसने बनी इसराइल के किसी बच्चे, किसी आदमी, किसी औरत पर हाथ लगाया या उनको पकड़वाया या कुछ किया तो उसकी फिर खैर नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन से ये बात की और ये पैगाम पहुंचाया तो क्या कहने लगा कहने लगा कल क्या बात थी और आज क्या बात हो गई है। तेरी कौम हमारी गुलाम है, ये गुलामी रहेगी। क्या चीज आखिर इसको हासिल होगी जिसको तुम कह रहे हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको जो चीज हासिल हो गई है वो इस पूरे कायनात के रब और मालिक की माइयत हासिल हो गई है, वो इसके साथ हो गया है, उसने ये पैगाम दिया है कि अब इनको हाथ मत लगाओ। ये हुकूमत वाले जो हैं, हुकूमत के नशे की वजह से आधे तो पागल होते हैं ये, और जो इनके अरकान हुकूमत होते हैं और जनाब आप और जनाब आप और जनाब आप करके ये और उनको उल्लू बनाते हैं। आधा दिमाग नशे हुकूमत खा जाता है, आधा दिमाग ये जो अरकान हुकूमतें मेम्बरान असम्बलियां ये उनको बर्बाद करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो शख्स कह रहा है इसके पास न इसकी कोई पार्टी है, न इसके पास कोई फौज है, न इसके पास कोई ताकत है, न इसके पास कुछ है। ये कह रहा है कि हाथ ना लगाओ, हालांकि ये मुल्क मिस्र आपका है, ये नहरें आपके नीचे बहती हैं, इसके अंदर ये चीज है, आपकी फौज है, आपकी ये चीज है। ये बेचारा मामूली सा आदमी, फटा हुआ जुब्बा पहनने वाला, ये तुम्हें कह रहा है तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा फिरौन ने क्या बात कही? फिरौन ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, कल जिस हाल में थे उसी हाल में याद भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने की कोशिश की कि कल तक इनका रब इनके साथ नहीं था, आज इनके साथ इनका रब है। उसने कहा मुझे बात समझ नहीं आती। अब वो कार्रवाई शुरू हुई जो अल्लाह के निजाम में तय है और जिसके लिए ये उम्मत मुस्लिमा तैयार नहीं है। ये कहते हैं सब कार्रवाई हम करेंगे। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी कार्रवाई से कुफ्र पर ज़र्ब नहीं लगेगी, ज़र्ब लगेगी मेरी कार्रवाई से, और मेरी ज़र्ब जब लगती है तो कौमें سینکڑوں برس تک اوپر نہیں اٹھ سکتی. اللہ ضرب کب لگاتے ہیں؟ اللہ کب ضرب لگاتے ہیں؟ جب کوئی اس کا بن جاتا ہے. تو کہا میں اب کاروائی شروع کرتا ہوں. حاجی کہتے ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں جناب یہ آپ کے دور ہے, فلانا دور ہے, فلانا دور ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے؟ جب اللہ کاروائی کرنے پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابابیلوں سے کی کنکریوں سے ہاتھیوں کے لشکروں کو تباہ کر دیتے ہیں. اللہ کاروائی جب کرنے پر آتے ہیں تو کاروائی کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ تو کاروائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرے بنو, ہم آپ کے بن نہیں سکتے, ہم آپ کے بن نہیں سکتے. اچھا ہم خود ہی کاروائی کر لیں گے. اللہ کہتا ہے پر کر لوں. کاروائی کرتے ہیں کبھی تھوڑا سا اونچا کبھی نیچے ہو کر تھوڑا عرصے کے بعد پھر دھکے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ نے کاروائی شروع کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کاروائی میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز جو تھی کیا تھی جو اللہ نے کاروائی شروع کی؟ کہ محلات فرعونی وہ دریائے نیل سے وہ 30-40 فٹ بلندی پر پہاڑوں پہ بنے ہوئے تھے. آج بھی وہ موجود ہیں. اس مقام کو الاقصر کہا جاتا ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں نیل نیچے بہ رہا ہے, کہاں یہ آسمان کی بلندی پر ہے. اب کاروائی ہے وہ شروع ہوئی. تو سب سے پہلی کاروائی کی اللہ تعالی نے کیا کیا؟ نیل کو حکم دے دیا کہ چل جا اور فرعون کے محلات میں داخل ہو کر اس کی ساری چیز کو برباد کر دی. اب نیل نے چڑھنا شروع کیا. یہ جو آپ کے یہاں ہوتا ہے نا, یہ سب اسی سے سیکھا ہوا ہے. یہ کوئی آپ کی یہاں نئی چیز نہیں ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ برا فوج کو یہ برا فوج کو اس کا نعرہ ہے. جب یہ صورت ہوئی تو اس نے کہا برا فوج کو. فوج آ گئی, کاش یہ نیل اوپر چڑھ رہا ہے اور محلات کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کا انتظام کرو. فوج نے کہا کہ پانی نیچے جاتا ہے, یہ کوئی اور بڑا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا وہ گزری پول جو ہے جس کو جادوگر کرتے ہو, اس کے سامنے ہم بھی منت کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, تم بھی ہاتھ جوڑو اور اس کو کہو کہ اپنے رب کو پکارے تاکہ وہ اس کو واپس لے جائے. مرتا کیا نہ کرتا, فوج بھی ہاتھ جوڑ رہی ہے. ملک نہیں لیا. آپ جو کہتے ہیں نا کہ ملک والے یوں کر دیتے ہو, اللہ نے ملک نہیں دیا, ملک اسی کا تھا, اس کو تخت پر بٹھا رکھا. یہ نہیں ہے کہ آج جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ملک آ جائے اور ان لوگوں سے چھین لے تو ہم یوں کر دیں گے. اللہ نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ملک کو لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو لیتے, نہیں, ملک فرعون اور فرعونی کے پاس ہے اور وہ ملک والے ہاتھ جو ہے وہ منت کر رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. اب نبی کا سینہ اللہ با وسیع رکھتے ہیں، نبی کا سینہ ہماری طرح سکڑا ہوا نہیں ہوتا. ہمارا قصہ کیا ہے؟ ہمارا قصہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ کہیں بچوں آیا ہے قرضے میں، دیکھ کیسے رضا دیتے ہیں. نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے منت خوشامد کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کیا کہا کہ آپ دو ہی باتیں تو چاہتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی قوم کو جو شام کے رہنے والی ہے اس کو وہاں جانے کی اجازت دے دیں. ہم دونوں باتیں آپ کی مانتے ہیں، اس مصیبت کو ڈراؤ ہم سے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، وہ طوفان واپس لوٹ گیا. جب طوفان لوٹ گیا اور کہا کہ بھائی تو نے بات کی ہے، اب پورا کر. اس نے کہا جادوگروں کی جادوگروں کا جادو روز تھوڑی چلتا ہے، وہ اس وقت چل گیا تھا، یہ تھوڑی تو روز چل جائے گا. اس کو سمجھایا کہ جادو نہیں ہے، یہ پیچھے کی طاقت کام کر رہی ہے. ہوش میں آ، نہیں سمجھ میں آئی. آپ کہتے ہیں نا آدمی دو رہا کیا کر دے گا، ان سب کو پانی میں ڈبو دے، زمین کو پھاڑ کے اس میں کر دے، آئٹم بنانے والوں کو میں آئٹموں کو دفن کر دی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس کا بنکر تو دیکھے پھرتے ہیں کیا کرتا ہے. اگر میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، بس وہ جادو تم نے دکھا دیا، اگر دکھا دیا اب روز تھوڑی ہو گئے. بہت سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے اپنی دوسری کارروائی شروع کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹڈیاں تمہاری جو ہیں، پتے سبزے ان پر جا کر گرتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امداد کے لیے جو ٹڈیاں آئی تھیں وہ سیدھی محلات فرعونی میں گھس گئی اور انہوں نے پتھر اور جتنے مسامیر یعنی لوہے کا سامان تھا اس کو انہوں نے چاٹنا شروع کیا اور اس میں کر دیے بڑے بڑے ہول اور اس کو نظر آیا کہ آتے ہیں محل نیچے. فوج نے کہا یہ ہمارے بس کی بات ہے، پھر کیا کریں؟ کہا ہم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، تم بھی ہاتھ جوڑو. یہ سارے جو آج سب پر چڑھے ہوئے ہیں ہمارے، یہ کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جس کی مائیت ہماری طاقت تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو ہم ساتھ نہیں لینا چاہتے. پھر درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سراد سی موسیٰ علیہ السلام تو سراد نہیں پھر اوپر درخواست کر دی، وہ ٹڈیاں واپس چلی گئی. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے آپ کے پاس ایک تلوار نہ ہو، ایک ہتھیار نہ ہو، ایک سامان نہ ہو، لیکن آپ کا ہتھیار یعنی اللہ کی مائیت ہو تو اللہ تو بڑی بڑی کارروائی کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب کچھ دن تو وہ ایسے ہی وعدے وغیرہ کرتا رہا، پھر کہنے لگا وہ تو ہم نے اس لیے مان لیا تھا کہ تم نے اتنا زور سے جادو دکھایا، ہمارے محلات گرنے لگے تھے. اب جو ہے وہ تمہارا زور ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، میرا زور میرے ساتھ موجود ہے، وہ جادو نہیں تھا، وہ طاقت میرے ساتھ موجود ہے جس طاقت پر شکست نہیں آ سکتی ہے، جس پر فتور نہیں آ سکتا، جس پر کمزوری نہیں آ سکتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اللہ نے کیا کاروائی کی؟ یہ جو کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، یہ جوئیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. اب جوئیں نے جو کاٹنا شروع کیا، جوئیں نے کاٹنا شروع کیا، اور ہر چیز میں جوئیں تو فوج کو کہا، فوج آئی، اس نے اپنے بدن کے کپڑے اٹھا دیے، اس نے کہا یہ تو ہمیں کھا گئی ہیں، ہمیں انہوں نے شل کر کے رکھ دیا ہے. پھر کیا ہاتھ جو یہ سارے امریکہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے بن جائے، اگر وہ ساتھ ہو جائے، وہ ساتھ نہیں، ایسے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ خود کرا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کرو. آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی طاقت میری مالیت ہے، جب یہ تمہاری سے چلی جائے گی تو دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر چڑھ جائیں. اللہ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم اللہ کیا کہتے ہیں، بس جیسے کیسے ہمیں آپ ہمارا ساتھ دینا شروع کریں، وہ اللہ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے شکلیں نصارہ کی بنا رکھی ہیں، لباس ان کے پہنتے ہیں، ہم نے اپنے اولادوں کو نصارہ کے طریقے میں تربیت دے رکھی ہے، یہودیوں کی طرح ہم رشوت کھاتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور مجوسیوں کی طرح ہم زراعت کا کام کرتے ہیں. ہم تو رہیں گے اسی زندگی پر، تو یہ ساتھ دینا ہے تو آجا، وقت نہ تو جا، ہم اپنے آپ دیتے ہیں. آپ سوچیں، ادھر تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ نصارہ اور یہود ہمارے ساتھ ہی کر رہے ہیں، مدد کر، اور انہوں ان کی زندگی کو اپنا رکھا ہے، مدد کس طرح سے ہو؟ شکلیں ان کی، لباس ان کے، طریقے ان کے، تعلیم ان کی، رہن سہن ان کا، ساری چیزیں ان کی اپنا کر آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہم پر چڑھ گئے، مدد کیسے ہو؟ آپ پھر ان کی زندگی کو لیے ہوئے، مدد کہاں گیا ہے آپ؟ اس لیے نبی کو بہت وقت لگتا تھا اس بات کو پر لانے کے لیے امتوں کو، کہ کسی طریقے سے یہ ان کی ملعون زندگی سے توبہ کر کے یہ میری والی زندگی اپنا لے، تاکہ اللہ کی مدد شروع ہو جائے. کیونکہ مدد جو آئے گی وہ تو نبی رحمت کی زندگی اپنانے پر آئے گی. غیر مسلموں کی زندگی کی اپنا کر آپ کہیں کہ نبی رحمت کی رحمت آ جائے، نبی رحمت والی نصرت اور مدد آ جائے، کہاں جا جائے گی وہ؟ پھر معافی مانگی، پھر جوئوں کا عذاب ختم ہوا، پھر اکڑ رہے، پھر آیا مینکو کا عذاب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مینکو کا عذاب کیا تھا؟ پانی کا گلاس بھرے مینک بن جائے، روٹی مینک بن جائے، سالن کے اندر مینک، کپڑوں کے اندر مینک، ایک مینک کو مارے، دس مینک اس میں سے اور نکل آئے. آپ جو کہتے ہیں نا ہیپی دور فلان دور، اگر وہ کاروائی شروع کر دے تو کیا کرے گا دور؟ آپ کا اب مجبور ہو کر پھر کہنے لگی کہ اپنے رب سے کہو اس عذاب کو ٹال دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی وہ عذاب ٹل دیا. میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب وہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو ان کے کاروائی کے کئی راستے ہیں, ایک راستہ نہیں ہے ان کا. پھر عذاب آیا خون کا, خون کا عذاب, ناک سے خون بہ رہا ہے, منہ سے خون بہ رہا ہے, پانی کا گلاس بھرتے ہیں وہ خون بن جاتا ہے, کھانے کی چیزیں خون کا لوٹھا بن جاتی ہے, جو چیزیں خون ہی خون خون ہی خون خون ہی. آخر اس نے مجبور ہو کر کیا کہا؟ اس نے مجبور ہو کر کہا کہ مہربانی کر کے تم جہاں کے رہنے والے ہو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ, ان کو لے کر چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی, میں کہا دیکھو تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں, اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اگر ایمان نہیں لاتا ہے بے شک نہ لا, تو معاملہ نمٹ جائے گا, جس سب آخر کا معاملہ آئے گا. اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو نہ لا, لیکن میرے سامنے مت آ, میرے سامنے مت آ, ایک علیحدگی سے تو یہاں اپنا کرتا ہے جو کرتا ہے, میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, میرے سامنے مت آ, اگر میرے سامنے آئے گا میں اس کا سفیر ہوں اور اس کا نمائندہ ہوں, تو اگر میرے سامنے آئے تو تجھے چھوڑے گا نہیں. پھر ڈرا ہوا بہت زیادہ تھا, مان گیا. پھر وہ اداکار حکومت سامنے آ گئے, آپ کی اسمبلی کے ممبران, حضور آپ اور آپ اور آپ, یہ جو ہے ساری خدمت کا کام اور ساری محنت کا کام اور ساری مزدوری کا کام تو وہ کرتے تھے, ان کو آپ نے اجازت دے دی جانے کی, ہم تو حکومت کرنا جانتے ہیں, حکم چلانا جانتے ہیں, تو یہ ساری چیز تو وہ کیا کرتے ہیں, اب یہ کون کرے گا؟ آپ نے یہ تو بات ٹھیک کی کہ ان کو ان کے ساتھ بھیج کر دیا, لیکن آگے یہ بھی سوچا کہ یہ نظام ملک کی کیسے چلے گا, سارے انجینئر کارخانے میں جمع ہو جائیں اور مزدور نہ ہو, مستری نہ ہو, تو کارخانہ کیسے چلے گا؟ سارے ڈاکٹر ہسپتال میں جمع ہو جائیں, نہ کمپاؤنڈر ہو نہ نرس ہو نہ کچھ ہو, تو نظام کیسے چلے گا؟ اس کو بیچارے کو, کم وقت کو, اس کے ارکان حکومت نے اتنا مجبور کیا, اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا اچھا تو کیا کہاں سکتے ہو, رستہ کہاں ملے گا؟ بیچ میں پڑتا ہے زبردست قسم کا سمندر, ہم سمندر پر پہنچنے سے پہلے ان کو قابو کر لیتے ہیں. اب اس نے دوڑ لگائی, 6-7 لاکھ کی فوج, بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ آگے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور پیچھے جو ہے ہتھیاروں کا سمندر ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ وہاں سے تو نکال لائے, یہاں آ کر پھنسا دیا. بیچارے نئے ایمان لائے تھے, گھبرا گئے. اگر آگے جاتے ہیں انا لمغرقون ہم غرق ہو جائیں گے. اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ فرعونی سر پر آ گئے ہیں, یہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے, یہاں کہیں چھوڑ دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی گھبراہٹ کے یقین کامل سے اپنی امت کو یہ فرمایا, کلا, عربی زبان میں اس کا معنی ہے نہ سمندر غرق کر سکتا ہے نہ تو فرعون پکڑ سکتا ہے. اور کیوں نہیں, اس کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں لے کر نہیں چل رہا ہوں, میرا رب تمہیں لے کر چل رہا ہے. کلا انما یا ربی, رب ساتھ چل رہا ہے, اس کے ہزاروں راستے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ کیا کہی, کہ مائیت الہی ہے, مائیت الہی وہ اتنی بڑی عظیم قوت ہے کہ نہ سمندر میں دبونے کی طاقت ہے اس قوت کے ساتھ ہوتے ہوئے, نہ ہتھیار والوں کے ہتھیار کے چلنے کی قوت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اطمینان دلایا اور اوپر کے حکم کا انتظار کیا. اوپر سے حکم کیا آیا کہ وہی لکڑی جو اژدہا کی شکل میں تبدیل ہوتی تھی, وہی لکڑی جو فرعون کو معروف کرتی تھی, اس سمندر پر دے کر مارو میرے حکم سے, پھر انتظار کرو کہ کیا بنتا ہے. حضرت علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی لکڑی اور اتنا بڑا سمندر, لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ لکڑی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میرا حکم ہے. وہ سمندر جو ہے وہ پہاڑیوں کے شکل میں کھڑا ہو گیا, اوپر پانی کے پہاڑ بن گئے اور راستہ بالکل صاف ہو گیا. 12 قبیلے تھے, 12 کے 12 قبیلوں کو راستہ دے دیا. اب جب پہنچے بیچ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود غرض نہیں تھے ہماری طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, کیا پتا وہ ڈوب رہے ہیں پیچھے جل رہے, ادھر جل رہے ہیں یا چل رہے ہیں, ہم نکل جائیں اور وہ ہماری باقی ساتھی ڈوب جائیں تو یہ کہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پانی کے اندر بڑے بڑے پھاٹک اور دروازے کھول دیے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, سب چل رہا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, کہا کہ اپنی جماعت کو یہ کہہ دو, اپنی جماعت کو یہ کہہ دو کہ شرط صرف مجھے ساتھ لینے کی تھی, باقی تو ساری چیز کرنا میری ذمہ ہے, وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. تمہیں جس جو بھی چیز پیش آتی ہے مجھے پکارو, میں شکر دوں. موسیٰ علیہ السلام میں اپنی 7,00,000 قوم کے باہر نکل گئے, سارے سینا میں پہنچ گئے. پیچھے آیا فرعون, اس نے دیکھا اس منظر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا, اچھا بس گئے تو جانے دو, بس جان چھوڑ گئی, ہم اپنا مصر میں رہیں گے. وہ وہاں گئے, پھر آ گئی یہ ارکان حکومت, ملک آپ کا ہے, پانی آپ کا ہے, سمندر آپ کے ہیں, دریا آپ کے ہیں, آپ تو ایسے, آپ تو ایسے, آپ تو ویسے. وہ اس کو چڑھایا, مجبور کر دیا اس کو, آخر اسے گھوڑے کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ بھی اس منظر کو دیکھتے رہے. جب 7,00,000 پوری بیج سمندر کے اندر آ گئی تو سمندر کو فرمایا, جس کے لیے تجھے تودا بنایا گیا تھا وہ جا چکا ہے, اب کس کے لیے تودا بنا کھڑا ہے, مل جا. وہ سمندر وہیں مل گیا اور پوری کی پوری قوم اس میں ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو میں نے وسائل بھی بہت دے رکھے ہیں, ان کافروں کو وسائل بھی بہت دے رکھے ہیں, ان کو سامان بھی بہت دے رکھا ہے, ان کے پاس مال بھی بہت ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں, تم ان سے براہ راست نمٹ نہیں سکتے, تم ان کے مقابلے میں مجھے لے آؤ, میں ان سے نمٹوں گا, تمہارا کام بن جائے گا. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور کیوں نہیں سمجھ میں آتی, کیوں نہیں سمجھ میں آتی, سمجھ میں ہمارے اس لیے نہیں آتی کہ جس زندگی پر ہم موجود ہیں اور جو زندگی غیر مسلموں کی ہم اپنا چکے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دے تو میں ساتھ دوں گا, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں, ان کی ناپاک اور ملعون زندگی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, مگر نہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. میں مصر میں جب بات کر رہا تھا, مصر میں نہیں لبنان میں, تو وہ کیا کہنے لگا, کہنے لگا شیخ اس میں تو بڑا زمانہ لگ جائے گا, میں آپ کالج کے پرنسپل ہیں, آپ کو ماسٹر ڈگری دینے کے لیے پرائمری بھی چاہیے, مڈل پاس بھی ہونا چاہیے, فلانا بھی ہونا چاہیے, جب آپ ہے آپ نے تو شرط لگا رکھی ہے, اللہ کہتے ہیں آج بدل گئے میں آج ہی تمہارے ساتھ ہو کر کاروائی کر دوں گا. تیز جو لگ رہی ہے وہ کس بات پہ لگ رہی ہے؟ تیز اس بات پر لگ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے, اس ترتیب پر چلو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے جو ترتیب اختیار کر لی ہے آپ اسی ترتیب کو قبول کر کے ہمارا ساتھ دے دیں. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے ہے. تو اللہ تعالی سمجھاتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو, ان کے پیروکاروں کو, دینی امتوں کو کہ تمہاری جو قوت ہے, تمہاری جو قوت ہے وہ میرا ساتھ ہونا ہے, میرا ساتھ ہونا ہے. تمہاری قوت جو ہے مال ملک ہتھیار وغیرہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہو تو استعمال کر لو, وغیرہ میں خود کاروائی کرنا جانتا ہوں, تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں تمہیں اوپر لے جاؤں گا, ان کو نیچے گرا دوں گا. اللہ رب العزت نے اپنا جب نظام دیا, جو امتیں اس نظام کے مطابق چل پڑیں ان کو زمین میں پورا غلبہ بھی حاصل ہو گیا, اور تمکین فی الارض پورے زمین پر کنٹرول یہ بھی ان کو حاصل ہو گیا. جو قومیں جو امتیں کلمہ بھی پڑھتی رہی, اللہ کو بھی مانتی رہی, رسول کو بھی مانتی رہی, لیکن اللہ کی ترتیب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا, بڑے بڑے مخلص, بڑے بڑے قربانی دینے والے, بڑے بڑے محنت کرنے والے, وہ سب آئے لیکن ترتیب الہی پر چلنے کو تیار نہ ہوئے, ساری محنت دی گئی, ساری قربانی دی. اس لیے اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اس امت کے سامنے, پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اسی واسطے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری بلندی کا راستہ، تمہاری ترقی کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ وہ راستہ متعین ہے اور وہ میرے نظام اور ترتیب پر چل کر مجھے ساتھ لینا ہے. یہ پہلی صدی کا آخر ہے غالباً، جس میں روم کے اندر جو مرکزی مقام ہے غیر مسلموں کا، انہوں نے اپنے تمام بادشاہوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، سیاست دانوں کو، فوج کے سپہ سالاروں کو، ملک کے ہر بڑے طبقے کو، ایک ملک سے نہیں تمام ملک سے جمع کیا. جمع کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے. صحابہ کے متعلق کہا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے پاس نہ تو صحیح قسم کے ہتھیار ہیں، نہ ان کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس کھانے کا سامان ہے. ہماری اتنی منظم فوجیں ہیں، ہماری منظم فوجیں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی، کیونکہ اس زمانے میں دو ہی بڑے برات تھے، رومن برات اور ایرانین برات، کے دونوں کو ایک چھوٹی سی تعداد نے ختم کر دیا ہے، اور ہماری کوئی فوجیں ٹھہر نہیں سکی، دونوں بلاک ختم ہو گئے ہیں. آخر قصہ کیا پیش آیا ہے؟ اس پر بحث تھی وہاں پر کہ ہوا کیا رہی ہے. نہ ان کے پاس سامان جنگ ہے، نہ سامان خوراک ہے، نہ ان کے پاس کوئی مالی قوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قومی قوت ہے. ہماری منظم فوج ان کے سامنے ٹھہر تو نہیں سکتی، کیا وجہ ہے اس کا؟ کیا آج اس حال میں پہنچ گئے کہ رومن بلاک بھی ختم اور ایرانی بلاک بھی ختم؟ قصہ کیا ہے یہ؟ تو جو ان کے لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں رہا، اور ہم جو ہے شراب میں، اس میں، اس میں مست ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جیسے آج مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی اس طرح سے ہوئے تو راہب اعظم، جس کو پوپ کہا جاتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جتنی تم وجوہات بتا رہے ہو یہ ساری غلط ہیں، یہ غالب اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم میں یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، یہ سب غلط بات تم کہہ رہے ہو. جو اصلی چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ان کا نبی اپنا جوہر ان کے اندر منتقل کر گیا ہے، اور جب تک یہ جوہر اس امت کے پاس موجود ہے اس وقت تک اس امت کو گرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کافر بتا رہا ہے جس کو آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور کہتا ہے وہ جوہر کیا ہے. عربی مورخین نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا، لیس لہم حمل الدعاء، دعوت ان اللہ کے علاوہ ان کا کل غم زندگی نہیں ہے، یہ اس کے لیے مرتے ہیں، اس کے لیے جیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں، یہ سفیر ہیں اللہ کے، ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود میدان میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے مقابلہ ان سے نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ ہم اس پر غور کریں، کافر ہمارے غلبے کی سبب کو بتا رہا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی کوئی کام ہے. چودہ سو برس پہلے وہ کافر بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان پر غالب آنا چاہتے ہو تو میں اس کا طریقہ اور اس کی تدبیر کو بتا دیتا ہوں. کہا میں طریقہ بتا دیتا ہوں اگر ان پر غالب آنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا اپنے مالوں کو, اپنے سامان دنیا کو, اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کو ان کے اندر بکھیرو. جب یہ چیزیں ان کے اندر جائیں گی اور یہ لوگ ان میں لگیں گے تو پھر یہ اپنے کام پر نہیں رہ سکتی اور کام سے ہٹے ان پر کہ مجھ سے ختم ہوئی چل رہا ان پر. اللہ کی مالیت ہماری طاقت ہے, وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی سفارت اور پیغام رسانی جو اس امت کی ذمہ داری تھی اور جس کے لیے اس امت کو کہا دیا تھا کہ اب نبی نہیں آئے گا, میرے پیغام کا پہنچانا, پوری انسانیت کو میرے پیغام کو لے جانا, پوری انسانیت کو میرے دین کے طرف لے کر آنا, یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے. اس کے راستے میں جو دخل ہوگا چاہے کتنی بڑی قوت کا مال کیوں نہ ہو, کتنی بڑی قوت کا مال کیوں نہ ہو, اگر میری سفارت کاری کے راستے میں وہ دخل ہوگا اس کی طاقت کو پاش پاش کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ اپنی امت کو یہ سمجھا کر جائیں کہ نبی تو نہیں آئے گا لیکن وہ کام جس پر نبیوں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی وہ کام آپ کی امت کے حوالے کیا جا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے رسولوں کی ہے, میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں, میں ان کو اقوام عالم پر ایسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. لیکن اگر اس امت نے اپنی اس ذمہ داری کو نہ ادا کیا تو دنیا کے قومیں اس کے اوپر ایسے دوڑ کر آئیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانے والے دوڑتے ہیں, اور پھر ان کے متقی لوگ کہیں گے یا اللہ اس امت کے ساتھ رحم فرما, اس امت کو یہ کر دے, اس امت کو یہ کر دے. میں نہ ان کی بات کو سننے کو تیار ہوں, نہ ان کی دعا کو قبول کرنے کو تیار ہوں. میں نے ان کو انبیاء والا تاج پہنایا ہے اور اس امت نے اس کی ناقدی کی ہے, ان ناقدوں کے ساتھ میری مدد آ سکتی ہے. آگے نبی آنے والا نہیں تھا, اس کی ساری تفسیر اس امت کو سمجھائی گئی ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام مرتب ہے, ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ نبی پکڑ لیں. دعوت اللہ سے وہ شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات پر غلبے, بلندی اور زمین پر پوری اقتدار اور طاقت پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے امت کو اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے اور یہ امت اس نظام کے ماتحت چلنے پر تیار ہو جائے. یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. کیونکہ وہ تو اپنے نظام سے چلے گی بات. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو زمین میں خلافت چاہیے, زمین میں اقتدار چاہیے, ہم لڑ کر لیں گے مر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو جا کر جہاں تو ملتا ہوں, میرا نظام تو یہی ہے. اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ امت کسی طرح سے اس کو قبول کر لے کہ ہم اپنی ترتیب کو اللہ کے نظام کے مطابق اختیار کرنے پر تیار ہیں. یہ آج سمجھ آ جائے, کل سمجھ میں آ جائے, دس روز کے بعد سمجھ میں آئے, ہزار سال کے بعد بھی سمجھ میں آئے, جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا کام بن جائے گا, نہیں سمجھ میں آ جائے گی جیسے بھٹک رہے بھٹکتی رہے گی. کبھی تھوڑا سا یہاں غلط حاصل ہو جاتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں, کبھی وہاں تھوڑا سے کوئی چیز مل جاتی ہے خوش ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو بات اللہ نے فرمائی ہے غلبہ عمومی کیا ہے کہ پوری امت پوری انسانیت پر غالب ہو. پوری زمین پر اس کا اقتدار اعلیٰ ہو. پوری کائنات اس کے حکم پر چلے جیسے کہ اس امت کے پہلے طبقے کے حکم پر چلتی تھی. اس کے لیے راستہ متعین ہے, اس میں ڈائیورشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوا کہ سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کریں. اللہ کے یہاں متبادل راستہ ہے نہیں. پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی محنت سے دینی امتیں تیار ہوتی ہیں, انبیاء کی محنت سے یہ دینی امتیں اوپر جاتی ہیں, انبیاء کی محنت کے ٹوٹنے سے امتیں نیچے آ کر گرتی ہیں. پوری تاریخ کو اللہ تعالیٰ اس وقت دہرایا ہے. کسی طرح سے یہ سامنے بات رہی کہ اصل ترتیب یہ ہے. اس لیے میں مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی کب تک اس طرح سے کبھی ادھر دوڑ لگا دی, کبھی ادھر دوڑ لگا دی, کبھی یہ نعرہ سن کے بھاگ پڑے, کبھی کب تک اس کو کرتے رہو گے. اس نظام پر پوری یادیں جو اللہ نے متعین کی جائے, جب نبوت کو ختم کیا گیا ہے, ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اعلان موجود ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا, آپ کی امت جو ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی. تم تو سارا امت ان اخویت الناس, تمہیں نہ کارخانے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ تمہیں بازار چلانے کے لیے پیدا کیا ہے, اور نہ تمہیں کھیتیوں کے آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کباری کاموں کے لیے تمہاری خادم اور نوکر کونے میں نے بے شمار پیدا کی ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تمہیں میں نے دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے, دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. تم میرے درباری ہوگے قیامت میں, اور میرے جانشین ہوگے یہاں پر دنیا میں. وہاں تم میرے ہم نشین ہوگے, یہاں تم میرے جانشین ہوگی. اس کے لیے میں نے ایک دینی امتوں کو راستہ بتایا ہے, اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کافروں نے مار کھائی ہے وہ اصحاب داؤد سے مار کھائی ہے, اس وجہ سے تم اپنے اس مقام کو پہچانو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے. مسئلہ اس پر اٹکا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت کی رہنمائی, ساری انسانیت تک میرے پیغام کو پہنچانا وہ تمہارے ذمے ہے, تو اپنے کام پر واپس آؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بگی چبانوں کے جو کام اختیار کر لیے ہیں وہ اتنے ہمیں محبوب بن گئے ہیں کہ سید عالم, امام الانبیاء, خاتم الرسل, سید کائنات کی جو محنت ہے اس کے مقابلے میں ہمیں یہ کباڑی کام پسند ہے, ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے کیا ہمارے اوپر کچھ گزر جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجمع سے کہ نیت کے درجے میں تو اس بات کو طے کرو, نیت کے درجے میں تو کم از کم طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو لے کر جیسے امت کا پہلا طبقہ پوری انسانیت میں گیا ہے ہم بھی انشاءاللہ لے کر جائیں. کیونکہ یہ جو کچھ ہے نا آپ چلا گزارتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے اخریت الناس, پوری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. پیغام کیسے پہنچائیں گے آپ؟ آپ کو نبی کے طریقے کی محنت بھی آتی ہو اور ان کو جس زندگی کی طرف بلانا ہے وہ زندگی بھی آپ کے پاس ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا امت کو اقوام عالم کی طرف تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود, وہ انسانوں کو اللہ کی طرف کھینچنا بھی جانتے تھے اور وہ جو ہے جس زندگی کی طرف کھینچنا تھا وہ بھی ان کے پاس موجود. تو اس پوری امت کو نبی کی محنت پر بھی آنا ہے, نبی کی زندگی پر بھی آنا ہے. تو دوسری میں کیا کرتا ہوں کہ یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس پوری امت کو اس پر تیار کریں گے کہ یہ غیروں کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لے اور نبی کی محبت کو اپنا لے. دیکھا یہ فرق آپ نے دیکھا ہے, فرق آپ نے دیکھا, اسی مجموعے میں فرق نظر آ گیا ہے. جب بات آئی کہ کافروں تک پیغام لے کر جانا ہے, ان کو اللہ کے دین پہ لانا ہے, تو بڑے زور سے انشاءاللہ نکلی. جب یہ آئی کہ اپنے سر پر آ رہی ہے تو دبکی ہوئی انشاءاللہ نکل گئی, مرے ہوئے دل کی انشاءاللہ نکل گئی. اچھا ہمیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی زندگی چھوڑ دی پڑے گی, اس وجہ سے انشاءاللہ جو ہے وہ روک نکل رہی ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ غیروں کی زندگی چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, معاشرت کی, معاملات کی, عبادت کی ساری زندگی کو اپنائیں گے, غیروں کی زندگی سے توبہ کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ کے طریقے سے سیکھ کر ہم دنیا میں اس محنت کے ذریعے سے آپ کا پیغام بھی پہنچائیں گے اور آپ کی زندگی کو پھیلائیں گے. یہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں, کبھی آپ یہ سمجھیں کہ ہم چلے لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں ہے. کام تو آپ کا جب ہے کہ آپ کے پاس نبی کی محنت بھی ہو اور نبی کی زندگی بھی ہو. نبی کی محنت کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے، نبی کی زندگی کو دین کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں اور دنیا کے قوموں میں جا کر ہم نبی کی محنت کے ذریعے سے نبی کی زندگی پر لوگوں کو لا رہے ہوں، یہ ہمارا کام ہے. اس کام کے سیکھنے کے لیے وقت چاہیے. یہ وقت اس کام کو سیکھنے کے لیے ہے. ہم جس وقت سب سے پہلا میرا سن 50 میں سفر ہوا بحرین میں، تو وہاں جب عربوں سے بات کی، عرب کہنے لگے کہ شیخ الدعوہ الی الکفار ونحن مسلمون، کہ دعوت تو کفار کو دی جاتی ہے، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تعالی موقع کی بات کو سجا دیتے ہیں. میں نے کہا کلام حق، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، دعوت کفار ہی کو دی جاتی ہے. لیکن جو اگلی بات تم کہتے ہو، الدعوت علی الکفار، کہ دعوت جو ہے اسلام کی دعوت کفار کے ذمے ہے، کفار اسلام کی دعوت دیں گے کیونکہ مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں دعوت اسلام کی دینے کی. یہ بات غلط. اب دعوت علی الکفار، دعوت کفار کو دی جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن اب دعوت علی الکفار، کہ دعوت جو ہے کفار کے ذمے ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دیں، اس لیے کہ مسلمان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. میرے کہ یہ بات غلط ہے. تب ان عربوں کو بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ کہتے کیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دعوت ایمان نہیں ہے، دعوت ایمان کفار کو دی جاتی ہے. یہ دعوت ہے، الدعوة لتعلم الدعوة، یہ دعوت اس کے کہ تم دعوت کا کام سیکھو، جو تمہارا مرکزی پیشہ ہے، جس کے بغیر یہ امت نہ خود کو بجا سکتی ہے نہ انسانیت کو بجا سکتی ہے. یہ دعوت جو ہے یہ ایک کفار کو دی جائے، یہ دعوت ہے دعوت سیکھنے کے لیے. اس بات کو سوچو کہ ہمارا ایک وقت دور ایسا آئے گا کہ ہم دنیا کے قوموں میں جا رہے ہیں اور اللہ کیا کر رہے ہیں، جب حضور فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ در گروہ قوم در قوم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں اپنے بستروں سے دکانوں سے چپکے ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اندر آتے، ہم یہ ان کی زندگی کی طرف چلے گئے. اسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ چل رہا ہے، یہ روشنی چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، اچانک بند ہو گئے، تو ہم جیسا کوئی ہوشیار اور طاقتور آیا اور اس نے کیا کہا، میں ڈنڈے لے کر ان کی پٹائی کرتا ہوں، کیسے نہیں چلے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ڈنڈے کے زور سے چلائیں گے دین کو، وہ ڈنڈے کے زور سے کیسے چلائے گا. اللہ ڈنڈے کے زور سے چلانا چاہتا ہے، تو ڈنڈے کے زور سے چلائے گا، تو اللہ نہیں زیادہ جانتا. تو کیا کہتا ہے، وہ کہ ڈنڈے کے زور سے میں اس بجلی کو بھی ٹھیک کروں گا، میں اس کو بھی چلاؤں گا. اس کو سمجھاتے ہیں کہ بابا یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتا، پیچھے اس کا پاور ہاؤس سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ جڑ جائے گا تو یہ خود بخود چل پڑیں گے. پاور ہاؤس جو ہے اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. وہ سمجھاتے ہیں اس کو، مگر وہ کیا کہتا ہے، نہیں وہ لمبا کام ہے، وہاں جاؤں میں یہی مار مار کے اس کو سیدھا کروں گا. ساری چیزیں وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے دینی زندگی کو پبلک میں لانے کے لیے جو پاور ہاؤس رکھا ہے، وہ انبیاء کی محل کو رکھا ہے. وہ پاور ہاؤس ہمارے ذمے لگایا گیا تھا، ہم نے پاور ہاؤس کو بند کر دیا، اب کیا کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسلام میں داخلہ بند ہو گیا اور لوگ دین بھی نہیں چلتے، وہ پاور ہاؤس کو تو تم نے بند کر رکھا ہے، وہ کہاں سے چل پڑے گا؟ اگر کوئی راستہ اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے محض جس کو دعوت تبلیغ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہوتا تو حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ کسی نبی کو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بناتے، کسی نبی کو فوج دے کر بھیجتے، کسی نبی کو مال دے کر بھیجتے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید کائنات امام الانبیاء خاتم رسل تک جتنے آئے ہیں یہ سارے جو ایک راستے سے آئے ہیں تو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کے راستہ کیا راستہ بتائیے نا. قومیں بالکل دین سے نکل جائیں اور کافر محض بن جائیں اور چاہے قومیں دین پر ہو کر دین پر نہ چلنے والے بنے، اللہ کا ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ کافروں کو اسلام میں لانا ہو، کافروں کو اسلام میں لانا ہو تب بھی انبیاء کی محض سے آپ لا سکیں گے، اور جو اسلام میں موجود ہے لیکن زندگی غیر مسلموں کی اپنا چکے ہیں ان کو اس زندگی سے نکال کر دوبارہ حیات مسلمہ مسلمانوں والی زندگی پر لانا ہو اس کے لیے بھی دعوت ہی ہے. نبی ان کی طرف بھی بھیجے ہیں جو محض کافر تھے اور ان کی طرف بھی اللہ نے بھیجے ہیں جو کافر نہیں تھے لیکن مسلمان تھے، چلتے تھے اسلام کے خلاف. نبی دونوں کی طرف آئے ہیں اور محنت ایک ہے دونوں کی. وہ محنت اس امت کے پاس تھی، جب تک اس محنت کو یہ امت کرتی رہی اپنے آپ بھی دین پر قائم رہی، اللہ اس کے ساتھ رہے، دنیا کی قومیں سب کے سامنے سے گرتی رہی، مقابلے پہ آ کر مار کھاتی رہی، جب اس امت نے محنت کو چھوڑ دیا، اس امت نے محنت کو چھوڑ دیا جس محنت پر وعدہ تھا اللہ کا ان سے، اس وقت اس کے پاس سب سے بڑا جنگی بیڑا تھا، سب سے بڑی فوج تھی، سب سے زیادہ ہتھیار تھے. اس امت نے مار کھانی شروع کرتی اور مار کھاتے کھاتے اب اس حالت میں پہنچ گئی جس میں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری عمر سے یہ امت ایسی ہے؟ نہیں، طاقت کے لحاظ سے، بیڑے کے لحاظ سے، ہتھیاروں کے لحاظ سے یہ امت بہت تھی. یہ آپ تیسری صدی کے بعد دیکھیں اس امت سے جو غلطی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے، تو تیسری صدی کے بعد اس امت نے اپنے کام دعوت اللہ کو چھوڑ دیا اور طاقت کے استعمال کو اپنا کام سمجھا. وہ جو اوپر کا وعدہ تھا وہ سفارت کاری پر تھا، سفارت کاری رہی نہیں، طاقت ساتھ رہی. طاقت کے مقابلے میں طاقت کو کچھ عرصے تک ضرورت بھی نہیں. ہم سمجھے کہ شاید ہماری تلوار اور ہتھیار جو ہے کام کر رہے ہیں، وہ تو پیچھے کی ضرور لگی ہوئی تھی، وہ گرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کہا، وہ جو شیخ نے کہا تھا کہ ان کے پاس دعوت نہیں ہوگی، ان کے پاس دعوت نہیں ہوگی،